मोह पांच जीवा सन 1422 हिजरी मुताबिक 18 जनवरी सन 2021 में, 2024 में। चार तारीख पर, लेकिन क्योंकि मगरिब के बाद अरबी तारीख बदल जाती थी हमेशा, इसका लिहाज करके बोलते हैं। सूरह नूर शरीफ पारा नंबर 18, सूरह नूर शरीफ आयत नंबर 35। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. الزجاجة كأنها كوكب دري دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية لا شرقية ولا غربية. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
Thank you. अपनी छोटी छोटी समस्या को
وَيَضْرِبُ اللَّهُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه
والله بكل
شيء عليم यही अरबी पढ़ने वालों के लिए फायदा है। अगर इसको अंतुफा व युद्धगवा कर दिया जाए तो ये दो का माना देता है, एक सिर्फ अलिफ बन जाने दो का माना हो जाएगा, रोल बन जाता है। अंतुफा व युद्धगवा, अंतुफा व युद्धगवा,
बिल्कुल आवाज स्टेज न करें, बिल्कुल ऐसी चीज
أن ترفع ترفع ويذكر ويذكر أن ترفع ويذكر فيه اسمه أن ترفع ويذكر فيه اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء जब हमजा पर दो ज़बर हो और स्टॉप किया जाए तो वो अलिफ की तरह से स्ट्रेच किया जाए, मा आ ऐसे पढ़ते, अगर एक ज़बर होता तो ज़बर गिर जाता, छटका आते रहता, मा मा والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء أبو لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج. موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. كل قد علم صلاته وتسبيحه. والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. آمنت بالله صدق الله العظيم.
تلاوت ہوئی ہے 42 تک ان شاء اللہ پورا کر دیں گے. تو گزشتہ چار رکوع تک ایک پورا چیپٹر تھا جو کلوز ہو گیا، ایک گھر کی، ایک معاشرے کی، ایک سوسائٹی کی کلین اپ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے تعلق سے بڑی دلچسپ معلوماتی، انتہائی زیادہ دل کو بھا جانے والی گفتگو کرا دیا اس کا پیراگرام بالکل چینج ہو گیا ہے، ایک دم ٹوٹل اس سے کوئی گفتگو ہی نہیں، ختم ہو گئی۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک، اس کی قدرت اور مظاہر عالم کے حوالے سے اللہ کی پہچان و شناخت کی گفتگو قرآن شروع کر رہا ہے۔ پھر اس میں دو تمثیلات، ایک تمثیل، دو تمثیلیں، مثالیں جو دیا ہے قرآن نے، ایک مومن کی، ایک کافر کی، وہ مثال اتنی انوکھی مثال ہے کہ دنیا میں اس سے اچھی مثال نہیں مل سکتی۔ دونوں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ایک ہی اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اب اس نور کی مثال قرآن دے رہا ہے، ملاحظہ فرمائیے کتنی انوکھی مثال ہے، اللہ سوچتے جائیے لذت ملتی جائے۔ مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک کے اس میں چراغ ہے۔ مشکات کہتے ہیں تاک، تاک جانتے ہیں آپ؟ امریکہ میں تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں، ہمارے بچے جو یہاں پیدا ہوئے ہیں تو ان کو بتانا پڑتا ہے کئی بار، جیسے کھاد دیا جاتا ہے آپ ہوتا ہے اصل میں دیواریں ہو کے موٹی موٹی بنتی ہیں، تو دیوار اٹھ رہی جیسے کہ دو ڈیڑھ فٹ کی چوڑی دیوار ہے، تو جہاں تاپ بنانا ہوتا ہے وہاں سامنے سے آدھا فٹ کم کر دیتے ہیں، ایک فٹ کی دیوار ہوتی ہے تو اس کو ایسے بنا دیتے ہیں، اس میں کی دیوار بنتی جاتی ہے۔ بہت چھوٹا ہوتا ہے اسپیشلی دیہاتوں میں، اس میں جہاں پہ دیے رکھنے کے لیے بنایا جاتا ہے دیہاتوں میں، خاص طور جہاں پہ بجلی وغیرہ، پرانے زمانے میں لو روشنی کا انتظام اس سے کرتے تھے، اس لیے کہ اوپر رکھنے سے دور تک روشنی تو قرآن کہتا ہے کہ مشکات، مشکات کے معنی تاق ہوتے ہیں، ایک تاق ہے جس میں چراغ رکھا ہوا ہے۔ سنتے جائیے اللہ کے نور کی مثال کیسی ہے، جیسے ایک تاق ہے اس میں چراغ رکھا ہوا ہے۔ اب چراغ کی ہر مصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ ایک فانوس میں رکھا ہوا ہے۔ فانوس کسے کہتے ہیں؟ فانوس کہتے ہیں شیشے کا وہ گلاس یا مرتبان کہ جس میں چراغ رکھا جاتا ہے، تو روشنی ہر طرف پھیلتی ہے مگر ہوائیں اس کو بجھا نہیں سکتی، لیمپ ہوتا ہے لیکن وہ خاص اس میں لیمپ میں ہوتا ہے کہ ایک شیشہ خالی ہوتا ہے، لیکن فانوس سے کہتے ہیں کہ چراغ پورا اس کے اندر ہو جاتا ہے، وہ بالکل کورٹ ہوتا ہے، اوپر سے خالی تھوڑا سا وہ کھلا ہوتا ہے۔ تو اب اس سے کیا ہے کہ وہ روشنی پھیلتی ہے، شیشے کے ذریعہ جو روشنی چھنکی آتی ہے اس کا حسن اور بہترین ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے لیمپ کو جلائیں، شیشہ ہٹا دیے، دھواں دھواں محسوس ہوتا ہے، لیکن جب شیشہ لگا دیں گے تو روشنی خوبصورت ہو جاتی ہے، دھواں جیسے لائٹ نکلتا ہی ہے نا۔ اچھا پھر اب شیشے کی کیفیت بنا جا سکتا ہے، الزجاجۃ کأنھا کوکب ذری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، اور وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے موتی کی طرح سے چمکتا ہوا، روشن روشن ہوتا ہے برکت والے پیڑ زیتون سے، کہ وہ جو فانوس ہے اس فانوس کا جو چراغ ہے وہ کس سے جلتا ہے؟ زیتون کے پیڑ سے۔ اب زیتون کی صفت بلانا فرمائیے، صفت در صفت، صفت در صفت، صفت در صفت چل جاتا ہے۔ اب زیتون کی مثال، زیتون لا شرقیت ولا غربیت، ایسا زیتون جو نہ پورب کا نہ پچھم کا،
ابھی سب کی تشریح کرتا چلا جائے گا. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسه نار, قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے. اب پھر اس بھڑکنے کی مثال, یہ نور علی نور, نور کا نور, یہ کیفیت در کیفیت در کیفیت در کیفیت در کیفیت قرآن میں بیان کر, اللہ کے نور کی ایک کیفیت. سب سے پہلے تو یہ جان لے کہ لفظ نور بھی اللہ کے اسماء حسنا میں سے, نور اللہ کے اسماء حسنا میں سے. اللہ آسمان و زمین کا نور ہے, یہاں نور سے مراد یہ لائٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ نہیں, مفسرین فرماتے ہیں نور سے مراد منور, روشن کرنے والا ہے, کہ اللہ کائنات کی ہر چیز کو روشن فرماتا ہے, ہے نا. اب اس کی مثال جو بیان فرمائی گئی وہ ایسی ہے کہ جیسے ایک طاق ہے کہ اس میں ایک چراغ ہے, اور وہ چراغ ایک فانوس پہ, اور وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے, موجزہ چمکتا روشن ہوتا ہے, برکت والے پیڑ زیتون سے جو نہ پورب کا نہ پچھم کا ہے, قریب ہے کہ اس کا تیل پھڑک اٹھے اگرچہ اس کو نہ آگ نہ چھوئے, اور وہ نور پر نور ہے. معلوم یہ ہوا کہ کائنات کی ہر تاریکی, ابھی میں لفظی بالکل ظاہری معنی کر رہا ہوں, ایک دم ظاہری معنی, کائنات کی ہر تاریکی جو زائل ہو رہی ہے ظاہری طور پر, نور الہی سے ظاہر ہو رہی ہے, بس ایک ظاہری معنی بالکل ہے. رات آئی اور اس کے بعد رات کی تاریکی چھٹی, کیسے اللہ نے اس کو روشن کر دیا. بس گھروں ہم جگہوں پر روشنی پہنچی, کیسے اللہ نے اسے روشن کر دیا. بس ایک ظاہری معنی ہے. اب ملاحظہ فرمائیے اس کے بعد میں, بعض حضرات نے فرمایا کہ نور سے مراد ہدایت ہے, نور سے مراد ہدایت ہے, کہ اللہ نور سماوات والارض, اللہ آسمانوں اور زمین یعنی ساری کائنات کا ہادی ہے, وہی ہدایت فرمانے والا ہے, اور ہادی بھی صفت الہی ہے اللہ کے اسماء حسنا میں سے, ہادی ہونا بھی اللہ کے اسماء حسنا میں سے, تو وہ ہدایت فرمانے والا ہے. گویا کہ کائنات میں جس کو بھی کوئی ہدایت ملی, ہدایت دو طریقے کی, ایک ہدایت جو ایمان کی نزک نصیب کی ہوتی ہے وہ میسر آئی, یا ہدایت راستہ دکھلانا, دونوں اللہ ہی کے ذمہ کرم پر ہے, اور اللہ ہی کے ذریعہ دونوں ہدایت ہوتی ہے. کوئی کافر مسلمان ہوا اللہ نے اسے ہدایت دی, کوئی بھٹ بھٹکا ہوا راہگیر راستہ پا گیا اللہ نے اسے ہدایت دی, ہے نا. خطبے میں آپ حضرات سنتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ, من یهدہ اللہ فلا مضل لہ, اللہ جسے راستہ دکھا دے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے, ومن یضلل فلا ہادی لہ, اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ ہدایت, کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا ہادی, یعنی آسمان و زمین ایک استعارہ ہے پوری کائنات, اور کائنات کا اطلاق ہر جگہ ہوتا ہے خالی زمین پر نہیں. عصر حاضر کی جتنی بھی ترقی ہے, جتنے سولار سسٹمز ہیں, جتنے بھی پلانٹ دریافت کی جاتے فائنڈ آؤٹ کی جا رہے ہیں, جہاں جہاں انسان کی رسائی ہوگی عقل کی, وہ سب کائنات ہے, سب کائنات ہے. کسی زمانے میں جب جتنی ترقی نہیں ہوئی تھی تو خالی ایک دنیا ہی تو سب کچھ سمجھا جاتا تھا, پھر اور ترقی ہوئی, فلسفہ یونان نے سبع سجرات تلاش کی, عطارد, زہرہ, مریخ, مشتری, زحل, زمین, آسمان, سورج, یہ آسمان بولے زمین, چاند, سورج. پھر اور ترقی ہوئی تو 19ویں صدی میں جو ہے نیپچون اور دیگر اس کو تلاش کیا گیا. 20ویں اور 21ویں صدی میں آتے آتے انسان نے کتنی ترقی کر لی, کیا مریخ اور فلا پر کمندے ڈال رہا ہے. یہ سب کس کی وجہ سے ہے, یہ ہدایت کیوں ملی, انسان کیوں پہنچا وہاں پہ, سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا, کس نے راستہ بتایا, کس نے طریقہ بتایا,
چاند کی تلاش کی اور یہ ثابت کر دیا کہ آدمی چاند پر پہنچ سکتا ہے. راستہ کس نے دکھایا؟ دماغ کی رہنمائی کس نے کی؟ اللہ. تو ہدایت کا دونوں معنی، وہ ہادی ہے کائنات کی ہر چیز کا. انسان جتنا ترقی کرتا جائے گا، ابھی اللہ کی قدرت کاملہ کا، کاملہ کے کروڑویں حصے کے کروڑویں حصے کا میں سانس میری ٹوٹ جائے، پھر بھی اس کے کروڑویں حصے کے کروڑویں حصے تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکے، نہ ہو پائے. اتنا عظیم قادر ہے ان اللہ علیہ کل شیء قدیر. اچھا صاحب، ایک دوسرا معنی اور بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی چاہیے تفسیر کے ساتھ شفا شریف کے حوالے سے ملاحظہ فرمائے. سبحان اللہ، فرماتے ہیں، پہلے پوری عبارت پڑھ دو اس کے بعد ترجمہ کرتا ہوں. اللہ نور السماوات والارض علیہ قال کعب الاحبار و ابن جبیر المراد بالنور الثانی ہاہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقوله تعالی مثل نوره اے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقال سہل بن عبداللہ المعنى الله حادي اهل السماوات والارض ثم قال مثل نور محمد اذا كان مستودعا في الاصلاب كمشكاة صفتها كذا واراد بالمصباح قلبه وزجاجة صدره اي كانه كوكب دري لما فيه من الايمان والحكمه يوقد من شجره مباركه اي من نور ابراهيم عليه الصلاه والسلام وضرب المثل بالشجره المباركه وقوله يكاد زيتها يضيء اي تكاد نبوته محمد صلى الله عليه وسلم تبيين للناس قبل كلامه كهذا الزيت وقد قيل في هذه الايه غير هذا والله اعلم. ترجمه قاضي حيات رضي الله تعالى عنه اپنی کتاب شفا صفحہ جلد اول صفحہ 17 پر فرماتے ہیں کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں عظیم بزرگ صحابہ سے پوچھا گیا کہ مثل نور ہی میں جو نور آیا ہوا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثل نور ہی، تو نور دو جگہ آیا ہے، تو دوسرے والے نور میں نور سے کیا مطلب ہے؟ حضرت کعب اتنا جان لیجئے کہ صحابہ کرام کے درمیان بڑے عظیم ذی القدر عالم دین فقیہ مجتہد تھے، عمر فاروق جیسی عظیم قدداور شخصیت جب کسی اہم مسائل میں الجھتی تھی اور کسی بات کا وسوخ کے ساتھ حضور سے انتصاب مقصود ہوتا کہ حضور نے اس کو کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، تو کہتے تھے کعب کو بلا کے لے آؤ، تو حضرت کعب ابن احبار سے پوچھتے تھے تو حضرت کعب بتا دیتے. حضرت کعب نے جو ہے قدیم جو کتابیں آسمانی تھیں ان سب کا مطالعہ فرمایا تھا، جی، اور تو انجیل و زبور سب کا مطالعہ فرمایا تھا. تو کعب احبار فرماتے ہیں جبیر رضی اللہ عنہ کو کہ مثل نور ہی میں جو نور ہے اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے نا. اچھا پھر فرمایا، حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ یعنی اللہ نور السماوات سے مراد، یعنی اللہ ہادی اہل السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کا سب کا ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پھر فرمایا حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں پھر مثل نور ہی میں مثال آئی ہوئی ہے، وہ اس سے مراد حضور کا نور ہے. اذا کان مستودعا فی الاصلاب کمشکات، یہ وہ نور حضرت آدم علیہ السلام سے جو باپوں کی پیٹھوں میں منتقل ہوتا ہوا آیا، تو اس سے مراد یہ ہے جو مشکات کہا گیا ہے، اس سے مراد وہ سارے آباء و اجداد جن کے ذریعہ حضور کا نور منتقل ہوتا سفر کرتا حضرت سیدنا عبداللہ سے حضرت سیدہ آمنہ کے رحم انور میں پہنچا، یہ سارے کے سارے وہ مشکات ہیں. اور مشکات تاک کو کہتے ہیں، گویا کہ یہ نور محمد ان تاکوں سے گزرتا ہوا یہاں پہنچا ہے. نمبر دو، اور مصباح جو کہا ہے کہ وہ چراغ تاکچے میں ہے، تاک میں ہے، تو مصباح سے مراد حضور کا دل ہے، مراد حضور کا دل. اور زجاجہ وہ فانوس، وہ کہتے ہیں کہ حضور کا سینے پاک ہے، کہ وہ دل انوار الہی لیتا تھا. اور دل کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں ہوتا ہے. دل کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں ہوتا ہے. تو گویا کہ سینہ زجاجہ ہے، دل مصباح ہے، نور حضور کی ذات کے بارے میں. پھر فرمایا ای کانہ کوکب دری، گویا کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. کیوں؟ لما فیہ من الایمان الحکمہ، گویا کہ اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان اور حکمت بھر دیا ہے، لہذا اب وہ دل چمکتے ستارے کی طرح سے ہو گیا ہے. پھر فرمایا سبحان اللہ، یوں فضل یوں سجاتی مبارکہ، کہ ایک مبارک درخت سے وہ روشن ہوتا ہے. یہ مبارک درخت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نور ہے، کہ حضرت آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل شریف سے. اے من نور ابراہیم علیہ السلام. اور فرمایا کہ وہ دور المثل بشجرۃ المبارکہ، کہ اسی لیے شجر مبارکہ کی مثال بیان فرمائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام. پھر فرمایا یکاد زیتھا یضیء، بس جلد ہی وہ تیل روشن ہونے والا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جلد ہی جلد پہچانی جانے والی ہے، حتیٰ کہ آپ چاہے بیان کریں اپنی نبوت کا چاہے نہ بیان کریں، ایسے لوگ پتہ چل جائے گا لوگوں کی یہ نبی ہے. اس کی مثال آپ جانتے ہیں، یعنی حضور نے 40 سال کے بعد 40 سال بعد شریفہ میں جو نبوت کا اعلان فرمایا، تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور چاہے اعلان نبوت فرمائے چاہے نہ فرمائے، ایسے ہی پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی ہے. اور بات آپ جانتے ہیں کہ یہ تو ریئل لفظی طور پر بول رہا ہوں، کہ جب حضور شام کا سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے اور اس کے بعد بحیرہ راہب کے گرجے کے پاس پہنچے اور ببول کے درخت کے نیچے آپ نے بستر لگا دیا، تو وہ راہب وہاں دیکھ رہا تھا. اس کے بعد اس نے کچھ لوگ گئے قافلے سے اور اس کے بعد ان سے کہا کہ ہم لوگ کچھ ذرا سا بات کرنا چاہیں. تو انہوں نے پوچھا تو لوگ آئے کہاں سے؟ کہا ہم لوگ مکے سے آئے ہوئے ہیں اور ذرا شام میں جا رہے ہیں اسی لیے بزنس کے طرف سے. کہا یہ بتاؤ وہ درخت کے نیچے کون بیٹھا ہوا ہے؟ تو کہا وہ محمد ابن عبداللہ ہے. معلوم ہے یہ پیغمبر اور نبی ہونے والے ہیں. کیسے؟ اس لیے کہ اس درخت کی یہ خوبی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس درخت کے نیچے آج تک کوئی اترا ہی نہیں تھا. تو کیا ہے کہ اگر حضور اعلان نبوت نہ بھی فرماتے نا، جب بھی حضور کی نبوت کا چرچا آپ اللہ تعالیٰ کی نہیں آ رہی. یہ ہے عشق کی تفسیر، صاحب کہہ رہا ہوں. یہ کس کی تفسیر ہے؟ یہ عشق کی تفسیر ہے، اور کسی گھر کی بات نہیں بول رہا ہوں، صرف شفا کی روایات پہ. اچھا، یہ تھی ایک تفسیر کی، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک. اچھا صاحب، ایک اور تفسیر بیان فرمائی گئی ہے. حضرت ابن عمر نے فرمایا، ان سے مروی ہے کہ روشن دان تو سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا سینے مبارک ہے، اور فانوس قلب اطہر، اور چراغ وہ نور جو اللہ تعالی نے اس میں رکھا ہے، کہ شرقی ہے نہ غربی نہ یہودی اور نصرانی، ایک شجر مبارکہ سے روشن ہے. وہ شجر یعنی درخت ابراہیم علیہ السلام ہے، نور قلب ابراہیم پر نور محمدی، نور پر نور ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دل پر جو نورانیت الہی کا اثر تھا، یہ دراصل نور پرتب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. تو گویا کہ ایسا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل کے نور پر ایک نور ہے، وہ نور کون سا ہے؟ حضور کا نور ہے. تو گویا ایسا ہے کہ جیسے نور پر نور ہے، سبحان اللہ. پھر ایک اور روایت آئی ہوئی ہے، محمد ابن کعب قرظی نے کہا ہے روشن دان و فاروس تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور چراغ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور شجر مبارکہ ابراہیم علیہ السلام، کہ اکثر انبیاء آپ کی نسل سے ہوئے ہیں، اور شرقی و غربی نہ ہونے کے یہ معنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، کیونکہ یہود مغرب کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور نصارہ مشرق کی طرف. قریب ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن و کمالات وہی کے نازل ہونے سے پہلے ہی مخلوق پر ظاہر ہو جائے. نور پر نور، یہ کی نبی ہے نسل نبی سے، نور محمدی ہے نور ابراہیمی پر. اس کے علاوہ اور بہت سے اقوال نقل کیے گئے ہیں. فرمایا کہ کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، ایک ستارہ موتی سا چمکتا روشن ہوتا ہے برکت والے درخت سے، زیتون زیتون کی خوبی ہے. زیتون ایک ایسا درخت ہے کہ الحمدللہ اس کا پھل, یعنی قرآن پاک پہ کئی جگہ زیتون کا ذکر کیا گیا ہے, کئی جگہ کیا گیا ہے, پینے میں زیتون, اٹھارہ پارے میں شروع میں زیتون کا ذکر آیا ہوا ہے یہاں بھی, اور یہاں سے باقاعدہ ایک مثالی طور پر پیش کیا گیا ہے. زیتون بڑا ہی عظیم شان درخت ہوتا ہے, وہ ہمیشہ سر سبز و شاداب ہوتا ہے, اس پر کبھی خزاں کا اثر نہیں ہوتا ہے, اس کے پتے ہمیشہ ہرے ہوتے ہیں, اس کا درخت اور اس کا پھل عجیب خوبیوں کا حامل ہے, عجیب خوبیوں کا حامل ہے. اس کو آپ چاہیں تو سیلڈ کے طور پر کھائیں تو صفا اور شفا اور صحت ہے اس کے اندر, چاہیں تو سالن کے طریقے پر کھائیں, اس کا تیل تو شفا اور صحت ہے اولی, اور چاہیں تو اس کو چراغ میں جلائیں روشنی اس سے حاصل کریں, عجیب فائدہ اس کی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی کیفیت یہ کہ ہر طرح فائدہ ہے آپ سے. یہ قید اس میں بنائی گئی بتائی گئی ہے کہ زیتون لا شرقی ولا غربی ہے, نہ وہ مشرقی ہے نہ مغربی, ایک توحید تو گزر چکی, مشرقی اور مغربی کہہ کر کے اس بات کا انکار کر دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہے نہ نصرانی, اس لیے کہ یہودی اور نصرانی یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی ہوئے ہیں. یہودی اس کی توجیہ پہلے بارے میں گزر چکی ہے اور تیسرے بارے میں بھی, کہ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہے, عیسائی کہتے ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے, تو قرآن نے دونوں کو انکار کر دیا کہ تم دونوں غلط بول رہے ہو, اس لیے کہ یہودی اور عیسائی یعقوب علیہ السلام کے بعد ہوئے ہیں, یعقوب علیہ السلام کے بعد یہودا سے ان کا نسل چلی ہوئی ہے اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں, لہذا ان کا یہودی عیسائی ہونا سوال ہی پیدا ہوتا ہے. ایک دوسری توجیہ کی جاتی ہے لا شرقیت ولا غربیہ, کہ نہ اس کو زیتون کے درخت کی خصوصیت کہ سورج نکلنے کے وقت وہ زیتون کا درخت سائے میں نہیں ہوتا ہے, آفتاب غروب ہونے کے وقت وہ زیتون کا درخت سائے میں نہیں ہوتا ہے, ایسا درخت جو زیتون کا درخت جو سورج نکلنے کے وقت سائے میں ہو یا سورج ڈوبنے کے وقت سائے میں ہو تو اس کے تیل کے اندر وہ بات نہیں ہوتی ہے جو زیتون کے اس درخت کے اندر ہوتی ہے جو تنہا کسی میدان میں کھڑا ہوتا ہے اور اس پر سورج نکلنے کے وقت اور سورج ڈوبنے کے وقت مکمل مکمل روشنی پڑتی ہے اور وہ ہواؤں سے فیض حاصل کرتا ہے, دھوپ سے فیض حاصل کرتا ہے, صبح سے فیض حاصل کرتا ہے, شام سے فیض حاصل کرتا ہے, اس تیل میں اور سایہ جو کسی سائے کے درخت میں سائے میں ہوتا ہے زیتون کا درخت, دونوں کے تیل میں بڑا فرق ہوتا ہے. جو صبح و شام سورج کی تمازت و روشنی حاصل کرتا ہے اس کا تیل بڑا شفاف, بڑا مرطوب, بڑا فائدے مند, بڑا ہی صحت مند ہوتا ہے, لیکن جو زیتون کا درخت کی صبح و شام آفتاب کے نکلنے اور ڈوبنے کے وقت سائے میں ہوتا ہے, اس کے اندر شدت ہوتی ہے, گاڑھا بنی ہوتی ہے, اس کی روشنی اتنی اچھی نہیں ہوتی جلانے میں جتنی اس تیل کی روشنی ہوا کرتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور پاک ہے کہ جن پر نہ یہودیت کا اثر ہے نہ نصرانیت کا اثر ہے, آپ ایک دین حنیف لے کر کے آئے, اسی بنیاد پر دین حنیف سارے دینوں پر غالب سب سے اچھا دین ہے نا. نور مالا نور, پھر یہ نور نور پر نور ہے, جن کی پہلے بھی دب چکی کہ نور سے مراد ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ دل مبارک کی, اس نور ابراہیم علیہ السلام کے دل پر حضور کا نور ہے, تو گویا کہ ایسا ہے کہ نور پر نور ہے. مگر ابھی توجیہ گزری یہ شفا شریف کی کہ نور سے مراد حضور کا قلب مبارک ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نور, گویا کہ ایسا ہے کہ ایک نور پر نور ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء, اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے, اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے اور سب کچھ جانتا ہے. اس آیت کریمہ میں جو تمثیل پیش کی کہ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے, اس سے مراد وہ نور نہیں جو ہم محسوسات کے ذریعہ دیکھ سکتے ہیں, ایک مثال نہیں بس ذہن کو قریب کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے, اس لیے آخر میں آیت کے آخر میں بات بیان فرما دے گی کہ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ, اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ بات سمجھی جا سکے, ذہن میں اتر سکے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کی نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ کچھ زیادہ سمجھ آ رہا ہے, خیر اچھا کر رہا سمجھا جائے. اصل میں
کبھی کبھی اتنی لاجیکل بات ہوتی کہ اس کو آسان سے آسان تر کرنے میں بھی وہ آسانی پیدا نہیں ہو سکتی جو آپ کا دماغ چاہتا ہے. اور اللہ بکل شیء علیم, اور اللہ سب کچھ جانتا ہے نا. سبحان اللہ. ایک اور بات بھی میرے دل کے اندر آئی ہے ابھی, اللہ آسمان و زمین کا نور ہے, روشن کرنے والا. عجیب سی بات ہے کہ زمین رات میں تاریخ ہو جاتی ہے, دن روشن ہوتی ہے, لیکن خلائی سفر کرنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ ہماری یہ زمین چاند سے زیادہ روشن ہے. ان کا کہنا کیا ہے کہ چاند کی روشنی اتنی زیادہ نہیں جتنی زمین کی روشنی ہے. تو بھائی یہ روشنی کہاں سے مستعد ہوئی ہے, کہاں سے پائی جاتی ہے, وہ روشن ہے. عالم یہ ہو گیا کہ وہ قادر مطلق کس انداز میں چاہے جیسے روشنی کا. تیسری مثال اس کی جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے قلب مومن ہے. اس سے مراد مومن کا دل ہے کہ اور بعض کے نزدیک نور سے مراد مومن ہے, جس پر سیاق کلام کی دلالت ہے. یعنی مومن کے دل کے نور کی مثال تاک کی طرح سے ہے, جیسے فرمانے کی ایک شخص ہے جو اپنے رب کی دلیل اور ساتھی شہادت لیے ہوئی ہے. تو مومن کے دل کی صفائی کو بلور یعنی شیشے کے فانوس سے مشابہت دی گئی ہے, اس لیے کہ مومن کا دل نور ایمان سے جگمگا رہا ہے. اور پھر قرآن اور شریعت سے جو مدد اسے ملتی رہتی ہے اس کی زیتون سے مثال دی گئی ہے, اس لیے کہ وہ چراغ اس سے جلتا ہے زیتون کے تیل سے. تو گویا کہ شریعت اور قرآن کے ذریعہ جو مومن کے دل کو تقویت ہدایت ملتی ہے, تو گویا ایسا کہ شریعت اور قرآن یہ دونوں زیتون کے اور تیل کے برابر ہو گئے. مثالیں اس تیل سے تشبیہ دی ہے, جو خود صاف شفاف چمکیلا روشن ہوتا ہے. تو تاک اور تاک میں چراغ اور وہ بھی روشن چراغ, یہ سب کچھ اس سے مراد مومن کا دل ہے. اس کی کوئی شبانی ہر توجہ ہو سکتی ہے. اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک, اللہ کا نور پاک, مومن کے دل کا نور, ساری توجیہات مراد ہو سکتی ہے. لگی ہوئی بات پھر چل رہی ہے. اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. فی بیوتن, دیکھیں اس پہ جو علیم کے بعد آیت پر لا لگا ہوا ہے نا, یہاں پہ سٹاپ نہیں کر سکتی. اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ آگے والا جو سینٹینس ہے یہ کنیکٹڈ ہے پہلے والے اس سے, واللہ بکل شیء علیم سے. اور اللہ سب کچھ جانتا ہے ان گھروں کو یا ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, اور ان میں اس کا نام دیا جاتا ہے, اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ان میں صبح و شام. وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز قائم کرنے اور زکات دینے سے. ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں دل الٹ جائیں گے اور آنکھیں اس دن الٹ جائیں گی. یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں, کنیکٹڈ ہیں. اسی لیے دیکھو دونوں آیتوں کے اوپر لالا لکھا ہوا ہے. اللہ ان گھروں کو جانتا ہے. بیوت سے مراد کیا یہاں پہ ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ بیوت سے مراد مسجدیں ہیں, اس لیے کہ مسجدیں ہی وہ ہیں کہ جنہیں معیاری طور پر اور دیگر مکانوں سے, رہائشی مکانوں سے درجاتی طور پر ان کو بلندی عطا فرمائے گی. ظاہر بات مسجد کا درجہ بہت بلند ہے. اور مسجدیں ہی وہ ہیں کہ جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اس کی تسبیح کی جاتی ہے, صبح و شام اس میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں, مسجدیں ہی ہیں. لیکن بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد عام رہائشی گھر ہے مسلمان کا, ایسا مسلمان کا گھر کہ جس میں نماز پڑھی جائے, تلاوت کی جائے, ذکر و اذکار ہو, وہ سب بھی اس زمرے میں آتے ہیں اور اللہ ان سب کو جانتا ہے نا. اچھا صاحب, ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, بلندی سے کیا مراد ہے؟ بلندی سے مراد یہ ہے کہ ان کو امتیاز بخشا جائے, ان کو ممتاز کیا جائے گھروں سے. اور گھر تو اور گھر ہوتے ہیں, لیکن مسجد کو عام گھروں کی طرح سے بنا کے نہیں رکھا جائے گا.
مسجد مسجد ہوتی ہے, مسجد کے تعلق سے آپ حادث ملاحظہ فرمائیے, میں سارے ترجمے پڑھتا چلا جا رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا. ایک حدیث ہے, نمبر ایک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے نیت سے مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی جیسا گھر جنت سے بناتا ہے. دوسری حدیث فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام اللہ کے ذکر کیے جانے کے لیے جو شخص مسجد بنائے اللہ اس کو بھی جنت میں گھر بناتا ہے. تیسری حدیث ابن ماجہ کی حدیث, حضور نے فرمایا کہ حکم دیا کہ محلوں میں مسجد بنائی جائے اور پاک صاف اور خوشبودار رکھی جائیں. اس کی یعنی مسجد کے حوالے سے اس قدر احتیاط فرمائی گئی ہے کہ حضور نے فرمایا جو شخص بدبودار چیز کھائے, اور مسلم کی حدیث پاک میں خاص طور سے دو لفظ آیا ہوا ہے, لہسن پیاز بھی لفظ آئے گا, لہسن پیاز اور گندنا. ایک گندنا ایک چیز ہوتی ہے جو تالاب وغیرہ پانی پیدا ہوتی ہے, وہ بھی بالکل پیاز ہی کی طرح سے بدبو کرتی ہے. فرمایا کہ جو شخص کچا لہسن کچی پیاز اور گندنا کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب آئے. فرمایا گیا کہ اسی لیے مسجد کے احکام ہے کہ مسجد میں بدبو پھیلانے سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. شیخ مسئلہ اسی لیے ہے کہ مسجد میں کاسلیٹ یعنی مٹی کا تیل نہیں جلایا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر بدبو ہوتی ہے. مسئلہ یہی ہے, کوئی شخص بیڑی سگریٹ پینے والوں کو چاہیے کہ اپنے جیب میں لونگ یا الائچی رکھے رہیں تاکہ جو بیڑی سگریٹ پیے. ہم نے باہر دیکھا کہ بہت سارے لوگ یعنی سگریٹ پیا اور جلدی سے دو مرتبہ کلی کسی وجہ سے چلایا, جانتے ہیں اس طرح دو مرتبہ کلی کرنے سے ممکن ملائے نہیں ہوتی, کافی عرصہ لگتا ہے اس کے ذائقے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ لوگوں کے لیے مسجدیں بناؤ جہاں انہیں جگہ ملے لیکن سرخ یا زرد رنگ سے بچو تاکہ لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں. لال اور پیلے رنگ کے مکانات نہ بناؤ, مسجدیں نہ بناؤ, اس لیے کہ یہ اس زمانے کے غیروں کی عبادتوں کی شناخت اور علامت ہوتی تھی, غیروں کی, تاکہ تمہارے, کیونکہ اس زمانے مسجد مینار وغیرہ نہیں ہوتے تھے نا, مسجدوں میں مینار وغیرہ نہیں ہوتے تھے, مسجد بالکل سمپل سی ہوتی تھی, مسجد نبی شریف حضور کے زمانے کی بالکل دیواریں کھڑی تھیں اوپر چھت پڑی ہوئی تھی بس. تو اپنی مسجدوں کو ایسا بناؤ کہ اس کو پیلے اور سرخ رنگ کے بچانا تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھا جائیں کہ کوئی گرجا ہے یا توبہ ہے یا کوئی چرچ ہے کیا چیز ہے, تو اس سے بچو. پھر فرمایا جب تک کسی قوم نے اپنے مسجدوں کو ٹیک ٹاک والا نقش و نگار اور رنگ و روغن والا نہ بنایا ان کے آلام برے نہیں ہوئے. کیا سمجھا دوں, یعنی جب مسجدیں رنگ و روغن سے آلودہ کی جانے لگی, ان کو خوب ڈیکوریٹ کیا جانے لگا, تو مسلمانوں کی شوکت گرنی شروع ہو گئی. سمجھ رہے آپ کو, اور ایک اور حدیث بھی فرمائے گا, منع فرمائے گا. اسی لیے قدیم فقہا فرماتے ہیں کہ مسجدوں کو ڈیکوریٹ نہیں کیا جائے گا, مگر جدید علماء نے اس مسئلے میں غور و خوض کیا, بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر اس مسئلے میں تبدیلی پھر کی. کیوں؟ اس لیے کہ جب غیر مسلموں نے اپنے عبادت خانوں کو بہت ہی ڈیکوریٹ کرنا شروع کیا, بلند بالا بنانے لگے, اس پہ مینارے بنانے لگے, اس کو خوبصورت بنانے لگے, تو علماء نے غور کیا کہ اگر اب مسجدیں اپنے پرانے روش پر رکھی جائیں گی تو لوگ نفرت کرنا شروع کر دیں گے. تو پھر کیا کیا کہ اس زمانے کے علماء نے غور و خوض کیا اور مسجدوں کو خوبصورت سے خوبصورت بنایا جانے لگا, اور یہی مسئلہ بھی قیامت تک رہے گا. حالات کے بدل جانے سے احکام بدل جائے گا, یاد رکھیے گا, حالات کے بدل جانے سے احکام بدل جاتے ہیں. آج کے زمانے میں اگر آپ کوئی مسجد ہاتھ پھوس کی بنا کر کے رکھیں تو آپ کی مسجد آئے گا؟ ایسے لوگوں کو پکڑ کر کے لانا پڑتا ہے, ایسے کون لوگ آئیں گے؟ تو اس لیے حالات کے پیش نظر علماء نے اس سلسلے میں غور و خوض کیا, اور آج مسجد کو خوبصورت سے خوبصورت بنایا جانا چاہیے. اسی طرح سے قرآن پاک کے حوالے سے منع فرمایا گیا, قرآن پاک کو ایسے سنہرے ورق پہ سنہرے قلم سے خوبصورت عیدوں میں نہ لکھا جائے نہ بنایا جائے, منع فرمایا گیا, لیکن علماء نے اس کو سختی کے ساتھ استعمال کیا اور فرمایا کہ قرآن پاک کو جتنا اچھا سے اچھا کاغذ پیپر جلد روشنائی رنگ استعمال کر سکتے ہو استعمال کرنا چاہیے. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ آج کل تو رسالے ایسے ایسے نکلتے ہیں کہ ایک نوجوان جب وہ مغربی دنیا کے ایسے میگزین پڑھے گا اور اس کے سامنے بہت بوسیدہ رنگ و روش کا انتہائی تھرڈ کوالٹی کی کاغذ کا قرآن پاک بھیجے گا, میں چھوئے گا جو چھوئے گا قرآن پاک کو. لہذا قرآن پاک کو بہترین کاغذ پر پرنٹ کیا جائے, خوبصورت سے خوبصورت پرنٹ کیا جائے تاکہ دل کا اٹریکشن اس کی طرف ہو, اس لیے کہ حالات بدل گئے مسئلے کے رویے بدل گئے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ پھر فرمایا گیا, آپ فرماتے ہیں مجھے مسجدوں کو بلند و بالا اور پختہ بنانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. حضور نے فرمایا, حضرت ابن عباس روایت میں فرماتے ہیں کہ تم یقیناً مسجدوں کو مزجن منقش اور رنگدار کرو گے جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا. پھر فرماتے ہیں قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ لوگ مسجدوں کے بارے میں آپس میں دوسرے پر فخر و غرور نہ کرنے لگیں گے. مسجدیں عبادات کرنے کے لیے ہوتی ہیں, بڑائی جتانے کے لیے نہیں. لطیفہ یاد آ گیا, سن لیجیے, لطیفے کی بات تھوڑا سا ذائقہ بدل جائے گا. مشکلیں ہوتے ہیں اخباروں میں, لکھا ہوا ہے ایک لڑکے کی شادی کے رشتے کے حوالے سے ایک مطلب کی مضمون چھپا تھا ضرورت رشتہ میں, تو اس میں نیچے لکھا ہوا تھا کہ میرا باپ, یعنی جس لڑکے کے رشتے کی ضرورت ہے, میرا باپ ایک دارالعلوم کا مینیجر ہے, یعنی مدرسے کا مینیجر ہے. پوچھا بھائی یہ کون سی فضیلت ہے, کیسے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ کہا اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک شخص مسجد میں اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا آیا اور کہنے لگا کوئی جو مجھے میرے سرخ اونٹ کا پتا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی کہ اللہ کرے تجھے نہ ملے, مسجدیں تو جس مطلب کے لیے بنائی گئی ہیں اسی کام کے لیے ہیں, دور دراز کر رہا ہے. پھر فرمایا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں خرید و فروخت تجارت کرنے سے اور وہاں اشعار کے گائے جانے سے منع فرما دیا ہے. اشعار سے مراد ناجائز و مکروہ غزلیہ اریانی فحاشی کے اشعار, نہ تو حمد پڑھنا مسجد کا حسن ہے, مسجد کا شعار ہے. پھر فرمایا کہ جسے مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کہو کہ اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے, اور جب کسی کو کوئی گم کی ہوئی چیز جانور مسجد تلاش کرتا ہوا پاؤ تو کہو کہ اللہ کرے تجھے نہ ملے, ہے نا. پھر فرمایا بہت سی باتیں مسجد کے لائق نہیں, مسجد کو راستہ نہ بنایا جائے, مسجد میں ہتھیار نہ نکالے جائیں, مسجد میں تیر کمان پر نہ لگایا جائے, نہ تیر پھیلائے جائیں, نہ کچا گوشت لایا جائے, نہ یہاں حد جاری کی جائے یعنی کسی کو سزا دی جائے, نہ یہاں باتیں اور قصے کہے جائیں, نہ اسے بازار بنایا جائے بھی جمایا. یہ سب کی وجہ کیا ہے؟ اس سے مسجدوں کی توحید ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہتھیار مسجدوں میں لایا جائے گا, پہلے تو مطلب تیر کمان بھالے وغیرہ ہوتے تھے, آج کل کلاشنکوف ہوتی ہے, تو کلاشنکوف لے کر کے مسجد بنایا جائے گا, اس لیے کہ ممکن ہے غرق کر کے پڑھ رہا ہے اس کے بعد کسی نے آ کر کے دبا دیا اس کو, تو کیا ہوگا؟ کتنے لوگ شہید ہوئے؟ تو یہی منع فرمایا گیا. پھر فرمایا گیا کہ کچا گوشت نہ لایا جائے, اس لیے کچا گوشت لائے جانے کی صورت ممکن ہے اس کا خون گرے تو زمین ملوث ہوگی, منع کیا گیا. حد نہ جاری کی جائے, اس لیے کہ حد جاری کیے جانے میں مسجد کے اندر گندگی پھیل جائے. یہاں قصے کہانیاں نہ کہی جائیں, قصے کہانیوں سے مراد زبان جاہلیت کے وہ قصے کہانیاں جس کے اندر صرف تقویٰ سے بےحود بات بےحودہ باتیں ہوتی تھیں, بس رہ گئی بات سیر و اصحاب کرام اولیاء کاملین کی سیر, ان کی باتیں بیان کرنا ذکر کرنا, تو مسجد تو اس لیے بنائی ہی جاتی ہے مسجد کا حسن رہے گی. فیصلہ فرمانا اور بات ہے, حد جاری کرنا اور بات ہے عزیزم. فیصلہ یہاں دیا جائے گا کہ فلاں چور کا ہاتھ کاٹا جائے, حد باہر جاری کی جائے گی. حد کمانا سزا دینا ہوتا ہے. پھر فرمایا یہ عزیزم سے غور سنیں, حضور نے فرمایا کہ ہماری مسجدوں سے اپنے بچوں کو, دیوانوں کو, خرید و فروخت کو, لڑائی کو, جھگڑے کو, اور بلند آواز سے بولنے کو, اور حد جاری کرنے کو, اور تلواروں کو ننگے کرنے کو روکو. ان کے دروازوں پر وضو وغیرہ کی جگہ بناؤ, اور جمعہ کے دن انہیں خوشبو سے مہکا دو. اور کیا آپ لوگ کیا فرمایا؟ ہماری مسجدوں سے اپنے بچوں کو, دیوانوں کو خرید و فروخت کرنے کو روکو. بچوں سے مراد
وہ بچے مسجدوں میں آ کر کے شور کرتے ہیں, دوڑتے ہیں, ہنگامہ کرتے ہیں. ایک مجھے نمبر دو, ایسا چھوٹا بچہ کہ جس کے پیشاب و پیمانے پر کنٹرول نہ ہو, اس کو مسجد میں لانا منع کیا گیا ہے. پھر فرمایا ایک حدیث میں اثر میں ہے, جو شخص بغیر نماز پڑھے مسجد سے گزر جائے فرشتے اس پر تعجب کرتے ہیں. یعنی مسجد سے قریب سے گزر رہا تھا, اس کو اتنی توفیق نہیں کہ آ کر کے دو رکعت نفل پڑھ دے جاتا, تعجب کرتے کہ یہ صاحب مسجد سے گزر نماز نہیں پڑھی. اللہ پھر فرمایا ایک حدیث میں ہے, اپنے بچوں کو اپنی مسجدوں سے روکو, اس لیے کہ کھیل کود ہی ان کا کام ہے اور مسجد میں یہ مناسب نہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب کسی بچے کو مسجد میں کھیلتا ہوا دیکھ لیتے تو اسے کوڑے سے پیٹتے اور عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں کسی کو رہنے نہ دیتے. دیوانوں کو مسجد سے روکا گیا ہے کیونکہ وہ بے عقل ہوتے ہیں اور لوگوں کے مذاق کا دریا بن جاتے ہیں اور مسجد اس تماشے کے لائق نہیں ہوتی ہے. پھر ایک اور حدیث ہے, صاحب بن زید کندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں مسجد میں کھڑا تھا کہ اچانک مجھ پر کسی نے کنکر پھینکا, مارا. میں نے دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب تھے, مجھ سے فرمانے لگے جاؤ ان دونوں شخصوں کو میرے پاس لاؤ. جب میں ان کے پاس آیا, ان کے پاس انہیں لایا تو آپ نے ان سے فرمایا تم کون ہو, یا پوچھا کہ تم کہاں کے ہو. انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا. تم مسجد نبوی میں اونچی اونچی آوازوں سے بول رہے ہو, یہ اس لیے کہ چونکہ وہ طائف کے رہنے والے تھے, نجربی کے آداب ذاکر ہے کہ بنا تو چھوڑ دیا گیا. اگر مریض ہے کوئی ہوتا تو مروا اس کو پٹائی کر. پھر فرمایا آخری حدیث بلا جاتی فرماتے ہیں, جماعت کی نماز انسان کی اکیلی نماز پر جو گھر میں یا دکان پر پڑھی جائے 25 درجے ثواب رکھتی ہے, اس لیے کہ جب وہ اچھی طرح وضو کر کے صرف نماز کے ارادے سے چلتا ہے تو ہر ایک قدم کے اٹھانے پر اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے, اور جب نماز پڑھ چکتا ہے پھر جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ رہے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما اور اس پر رحم کر, اور جب تک جماعت کے انتظار میں رہے نماز کا ثواب ملتا ہے. یہ ساری روایتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ مسجدوں کا احترام, مسجدوں کی احتیاط, مسجدوں کا ادب کتنا ضروری ہے. آیا گیا اللہ اکبر. ایک اور حدیث شاید فرمایا گیا ہے کہ مسجدوں میں دنیا داری کی باتیں نیک اچھے اعمال کو ایسا کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اللہ بچائے اس وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کہ خدا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز پڑھا کر رہے ہیں. انہیں دنیا کا کوئی کام جو ہے اللہ کی عبادت سے نہیں روکتا ہے اور نہ زکات دینے سے. وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں لوگوں کے دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. آنکھیں الٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس دن عذاب کے فرشتوں کو دیکھیں گے, حساب ہوگا, تو اس وقت آدمی حواس ساختہ ہو جائے گا, اس کو کچھ بھی ہوش نہیں رہ جائے گا, اس کا دل و دماغ سب اس کا کام کرنا چھوڑ دیں گے. اس دنیا میں اللہ سلام عامل تاکہ اللہ انہیں بدلہ دے ان کے سب سے بہتر کام کا, اور اپنے سے انہیں انعام زیادہ دے, اور اللہ روزی دیتا ہے جسے چاہے بے گنتی. یہ ان لوگوں کے اعمال کی بات ہے جو مومن ہیں, اعمال صالح کرتے ہیں, اور ان کی نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے. بس یہ بحث ختم. اب بالکل صرف کمپیئرنگ قرآن کر رہا ہے, کفر کا کچھ معاملہ اٹھا رہا ہے. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں, مسجدوں کو آباد کرتے ہیں, مسجدوں میں تلاوت کرتے ہیں, عید کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, وغیرہ 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 وغیرہ, اللہ بے حساب روزی دیتا ہے. حساب اللہ انہیں بے گنتی روزی دیتا ہے. کفر کی بات سنیں, والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء, اور جو کافر ہوئے ان کے کام ایسے ہیں جیسے دھوپ میں چمکتا ریتا کسی جنگل میں, یہ پیاسا اسے پانی سمجھے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو اسے کچھ نہ پایا, اور اللہ کو اپنے قریب پایا تو اس نے اس کا حساب پورا بھر دیا, اور اللہ جلد حساب کر لیتا ہے. ایک مثال یہاں پوری ہوگی, ایک کفر کی مثال بیان کی جا رہی ہے. کافر دنیا میں بہت بڑے بڑے کام کرے, بہت معیاری کام کرے, رفاہی کام کرے,
کمیونٹی کے کام کرے, لوگوں کی بھلائی کے کام کرے.
لیکن اس کی مثال کیسی ہے,
اس نے دنیا میں زندگی بھر اچھے اچھے کام کیے اور اسے سمجھا کہ میں نے بہت کام کر لیا ہے, لیکن قرآن نے ایک مثال دی ہے, جیسے وہ پیاسا آدمی جب کسی ریتیلے ٹٹیل میدان میں پہنچا, اس کی پیاس غالبا اس نے آنکھ اٹھائی, کافی دور ریت محسوس ہوا کہ جیسے موجیں مارتا ہوا دریا, اسے سمجھا کہ وہ پانی کی لہریں ہیں, اس کی طرف بھاگا کہ وہاں پہنچوں گا پانی پیوں گا, مگر جب وہاں پہنچا تو قرآن کہتا ہے لو جدو شیا کچھ نہیں پایا. کیا پایا؟ وجد اللہ عندہ, وہاں کس کو پایا؟ اللہ کو پایا اس نے. اس لیے کہ جب ریگستان میں پھنسے ہوئے آدمی کی موت بڑی دردناک ہوتی ہے, بہت دردناک ہوتی ہے, وہ پیاس سے جب بے قرار ہوتا ہے تو جب دیکھتا ہے تو دور پانی چمکا اس کو, وہاں پہنچا کچھ نہیں, پھر اور دور دیکھتا ہے وہاں پہنچا کچھ نہیں. اسی پانی کی جستجو اور تلاش میں اس کے کانٹوں میں, اس کے حلق میں کانٹے پڑتے ہیں اور پھر پیروں میں لرزش پیدا ہوتی, پھر وہ کہیں اسی تپتے ریتیلے میدان میں گر پڑتا ہے, مر جاتا ہے. تو کہا گیا کیا پایا؟ اللہ کو پایا. اور اللہ نے کیا کیا کہ بہت جلد اس کا حساب پورا کر دیا. اسی طرح سے کفار و مشرکین قیامت جب حشر کے میدان میں پیش کیے جائیں گے تو ان کے سارے اعمال سراب کی طرح سے ہوں گے, سراب چھوٹی سی سراب, سراب اس ریت کو بولتے ہیں جس کو آدمی دیکھ کر کے دھوکا کھا جائے. اسی لیے اردو کے محاورے میں لفظ سراب کو دھوکے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. دوسری مثال قرآن کیوں دے رہا ہے؟ یا اور قتل ماتن کی بحر لجینی اکشاہ موجود من فوقی موجود من فوقی صحاب, یا جیسے اندھیریاں کہ کسی کنڈے کے دریا میں اس کے اوپر موج, موج کے اوپر اور موج, اس کے اوپر بادل, اندھیرے ہیں ایک پر ایک, جب اپنا ہاتھ نکالے تو سجھائی دیتا معلوم نہ ہو, اور اس سے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں ہے. دوسری ایک شخص ہے کہ وہ سمندر کی گہرائیوں میں پھنسا ہوا ہے, یا سمندر میں پھنسا ہوا ہے, نیچے کالی اوپر کالے کالے بادل, یا سمندر کی تہوں میں پھنسا ہوا ہے, تاریخ کالے کالے بادل کی تاریخ ہر طرف سے تاریخ, اور اتنی خوفناک تاریکی کی ہاتھ نکالتا ہے تو اپنا ہاتھ نہیں پاتا. اللہ اس وقت اپنی دور سے پیدا نہ دے تو ممکن نہیں کہ اپنے ہاتھ کو اپنے آپ بند کر کے بھی دیکھ سکے. بالکل یہی مثال ہے کفر اور کافر کے عمل, کافر عمل کرتا ہے سمجھتا ہے میں بہت کر رہا ہے, لیکن دراصل اس کا وہ عمل اس کفر کی تاریکی اور اس کے دلیل تاریکی میں کفر کی تہ در تہ ہے, تہ در تہ کہ اس کے اندر اس طرح سے وہ اپنے کفر کی دلیل پر پھنسا ہوا ہے کہ اس کے حقانیت ہاتھ پر نظر ہی نہیں آتا ہے. اگر آپ تو صورتحال کیا ہوتی ہے وہ اسی تاریخی میں تباہ ہو جاتا ہے. اب یہاں سے ایک دوسری دہشت بڑی, الم تران اللہ یسبح له ما فی السماوات, کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے اور پرندے پر پھیلائے, سب نے جان رکھی ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح اور اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے. اتنا کہنے کے بعد قرآن نے یہ نظر دیا, زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. بڑا فرمائیے کیا آپ اور بندے پر پھیلائے ہوئے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور جانتا ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح, پتا چلا کہ پرندے بھی نماز پڑھتے ہیں, پرندے بھی تسبیح کرتے ہیں, ہر چیز تسبیح کی ہر چیز نماز پڑھتی ہے. فرق یہ ہے کہ ان کی نماز ہمارے رکوع کام تسبیح و تحلیل کی طرح سے ہے, مگر تسبیح الہی میں ہر چیز مشغول ہے, ہر چیز مشغول ہے. بڑی پیاری بات کی خبر کیا کرائی ہے, سبحان اللہ. فرمایا کہ درخت جو ہوتا ہے, درخت یہ درخت حالت سجدہ میں ہوتا ہے, درخت جو ہے یہ حالت سجدہ میں کوئی درخت ہو تو حالت سجدہ ہوتا ہے. اس کی مثال بھی ان کے ہمارے ذہن کے اندر آیا کہ درخت قیام میں ہے, درخت ہے نا ہم کہتے ہیں قیام میں, نہیں حالت سجدہ میں. مثال کیا کہہ رہی تھی اس میں ہمارے ساتھ سہرو مختلف جو منا تھا وغیرہ میں قدر جا فرما رہے تھے, فرمایا کہ اس لیے کہ درخت میں ہے کیونکہ اگر کسی کا پیر کاٹ دیا ہے تو مرتا نہیں, وہ بھی زندہ رہے اگر سر کاٹ دیا جائے تو مر جائے گا. درخت کو اگر جڑ میں جڑ کاٹ دی جائے اس کی تو مر جائے گا, اگر اس کے اوپر کی ڈالیاں کاٹ دی جائے تو نہیں مرے گا. تو پتا چلا کہ درخت حالت سجدہ میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اس لیے ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح
کر رہا ہے. فارسی کا شعر نہیں تھی,
ہر گیا ہے کہ ضمیر وید وحدہ لا شریک لہ, وید تو گھاس بھی زمین سے اگتی ہے, ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑتی ہوئی, اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت, اور اللہ ہی کی طرف پھر کر کے جانا ہے. ساری حکومت, ساری بڑائی, سارا غلبہ, سارا زور صرف اللہ, اور ہر ایک کو اس کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. اب یاد کیجیے کہ اگر ایسے کچھ ہولناکی میں ہم جیسے دن کے ذرے ذرے بھی کہنا درست نہیں ہے, اس قاہر و غالب بادشاہ حقیقی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اپنے کرتوت کر کے اس کی بارگاہ میں کس منہ سے کھڑے ہو سکے, سوچے سر کوئی تبصرہ نہیں, سوچنے کا بات نہیں. جب نے نہ دیکھا یا نر نر چلاتا ہے تو پھر انہیں آپس میں ملاتا ہے, پھر انہیں طے پڑتا ہے کبتا ہے تو پھر اس کے بیچ سے میگھ نکلتا ہے اور اتارتا ہے آسمان سے اسے جو اوپر کے پہاڑ ہیں ان میں سے, پھر ڈال دیتا ہے انہیں پتہ اور پھر انہیں جائے قریب ہے کہ اس کی بجلی کی بات لی جائے. یہ کام کی خدا کی انوکھا ہے, یہ عادل بڑے آہستہ چلتے ہے نا. عظیم تفصیل طرف سے پڑھایا کہ یہ بات ایک دوسرے کے ساتھ بہتوں کی جملہ سمجھ, لیکن یہ بات ہوتے ہیں کچھ اچھے بات ہوتے ہیں, پھر کچھ بری بات ہوتے ہیں, سارے بات ہوتے ہیں, اور یہ جانا ہر آسان بتاتا ہے, آسان لگتا ہے, اسی بات سے مان بتا ہے وہ برا جمع ہوگا اور افق سے ملا ہوا ہوگا, اگر اکھڑا ہوگا تو اس بادل سے پانی برسنے کی امید نہیں ہوگی. اللہ اس بادل کے اندر کیسے پانی کو رکھے ہوئے ہیں؟ اب تو ترقی یافتہ دور ہے, ہم جہازوں سے گزرتے ہیں, جہاز بادل کے سینے کو چاک کرتا ہوا گزرتا چلا جاتا ہے, کہیں یہ کپڑا نظر نہیں آتا یار, یہ نظر آتا ہے کہیں, اور پھر اسی سے پانی برستا ہوں. کہاں سے آیا یہ, کس نے منو پانی اس بادل میں رکھ لیا یار؟ جھیل کا ایک مرغولہ ہے جہاں چیرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, اچھی سی بات ہے. اوپر جہاز اسی بادل کو پھاڑ رہا ہے, جہاز پر اس طرح بوجھ رہی ہے, اور نیچے اسی جگہ زمین پانی سے سب لبریز ہوتی چلی جا رہی ہے. اللہ یہ کون کرتا ہے, کس نے کیا؟ اللہ اللہ. پھر ایک اور بات بتائی, برسات کے علاوہ بارش کے علاوہ دوسری مانگ کو قرآن نے دیا ہے, کیا اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو برف کے پہاڑ ہیں اس میں سے کچھ اولا, اولا کیا بولتے ہیں اس کو, جو بھی کہیں باری اولے باری ہے نا. اندازہ لگائیے کہ بادل وہی ہے, بادل وہی, لیکن برفوں کا انداز بولا ہے بھائی, کبھی وہ صرف برف گرتی ہے جس کو اپنی زبان میں اس کو نہیں بولتے, کبھی حرارت و برودت, آج کل کے اعتبار سے بول رہا ہوں, حرارت و برودت, برودت کے اعتبار سے وہ سخت ہو جاتا ہے تو ژالہ باری شروع ہو جاتی ہے, اس کو اولا باری کہتے ہیں, اولا یا ژالہ, جو بڑے پتھر جو بھی ایک سال پہلے پڑھا لیتا لاسٹ اپریل کے بعد سترین ازالہ باری ہوئی تھی ہمارے اتنی برف سے ہوئی, اتنے ازالے پڑے ہوئے درختوں کی پتیاں ہزار ڈالے ٹوٹ ہوئی ازالہ, یہ وزن ہی ہوتا ہے جمع ہوا ہوتا ہے اس بادل میں جس کے پہاڑ کو کس نے رکھا ہے, کہاں رکھا ہوا ہے, کہاں ہے وہ تلاش کیجیے, مگر برستا ہے صاحب, برستا ہے, کون برستا ہے, کون اللہ قدرت. پھر اس ضالہ باری سے کسی کو نقصان, کسی کو فائدہ, کہیں اگر سخت گرا تو فصلیں تباہ ہو گئی, کہیں اگر نگ رہا تو زمین کی پاس بجا کر کے چلا گیا, ایک ہی چیز دو مختلف جہتوں سے نقصان دہ بھی فائدے مند بھی, اور پھر اسی بادل میں ایسی خوفناک قسم کی چمک رکھی ہوئی ہے یہ جو آنکھوں کی روشنی کو خیرہ کر دیتی ہے
ہم دیکھتے ہی نہیں سکتے. آپ سبھی لوگ سفر کرتے ہیں, سفر کرتے ہیں,
بادل سے ہوائی جہاز گزر گیا,
نہ پانی کی
برائی کا پتہ چلا, سب کچھ اسی میں ہے, سب کچھ اسی میں ہے. کہاں, کس نے کیا؟
اللہ.
یقلب اللہ اللیل والنہار, اللہ بدلی کرتا ہے رات اور دن کی, بے شک اس میں سمجھنے کا مقام نگاہ بات ہوگی.
دن کے بعد رات, رات کے بعد دن, کے بعد رات.
قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے اب لیتا ہے وہی ان چیزوں کو سمجھ پاتا ہے, ورنہ نہیں. اور بات یہ ہے بھی کہ کفر و شرک کے دل میں جتنے لوگ ہیں, اگر ان حقیقتوں پر یا مرتدین یا ایک جو دہریے قسم کے لوگ ہیں جو خدا کی ذات پر اعتماد رکھتے ہیں, اگر ان حقائق پر غور کریں تو ان کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ کوئی ذات ہے جو یہ سب کر رہے ہیں, ہے نا. چلیے ایک بات ذہن گندہ بھی جائی, عصر حاضر کے اعتبار سے جو سبھی طرح کا شکلوں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ صاحب تو کی وہاں کا قبر رکھنا تھا اس دنیا پر, ایسا تھا, ایسا تھا, ایسا تھا, دنیا پر وہ جو ہے وہ زمین سے جو بھاپ کی شمع جو مردود ہوائیں اوپر اٹھی تھی ان پر سردی کی بنیاد پر ٹمپریچر اتنا لو اس کا ہو گیا کہ وہ برف بن گیا یا ہلا بن گیا وغیرہ وغیرہ, کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. ہم مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں کہ صاحب آپ کا ٹمپریچر بڑا لو تھا 20 ڈگری اپنی بنیاد پر یہ ہو گیا, جب ہے کہاں پہ نظر کیوں نہیں آتا, برف کیوں رہا اوپر کیوں نظر نہیں آتا؟ آپ ہیلیکاپٹر لے کر کے دیکھ لیجیے, آپ ہوائی جہاز کر دیکھ لیجیے, سوال نہیں. اور اللہ نے زمین پر چلنے والا پانی سے بنایا ہے, تو ان میں کوئی اپنے پیٹ کا چلتا ہے اور ان میں کوئی دو پاؤں بدلتا ہے اور ان میں کوئی چار پاؤں پر چلتا ہے. اللہ بناتا ہے جو چاہے, بے اخلاص سب کچھ کر سکتا ہے. حقیقت الہیہ کی ایک بہت عظیم دیر قرآن دے رہا ہے, پانی سے ہر چیز آیا گیا. یاد رکھیے گا کہ ارواح کے تعلقات جسے یا جان کا تعلق جسے ہے, وہ ساری چیزوں کو اللہ نے پانی سے بنایا ہے. اسی لیے جانی خلقت, روحی خلقت کی صورت میں سب سے پہلے پانی کی تخلیق مانی جاتی ہے. اس پر پوری بحث ہماری درس حدیث سے گزر چکی بہت پہلے, کئی سال پہلے, ہے نا. تو اس پر ہم نے بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے, اس پر اعتراض ہوتا ہے نا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سب سے پہلی مخلوق پانی, کچھ لوگ اسے بلیو کرتے. اہل سنت و جماعت, قدیم اہل سنت و جماعت عقیدہ یہی ہے کہ سب سے پہلا نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور پانی کی خلقت کو جب سب سے پہلے کہا جاتا ہے وہ اس حیثیت سے کہ جاندار چیزوں کے بنائے جانے کے وقت, پیدا کیے جانے کے وقت اللہ نے سب سے پہلے پانی کو بنایا اور پھر اس پانی سے جاندار چیزوں کو پیدا فرمایا. مراد یہاں میں یہ قرآن کہتا ہے کہ اس میں جن چیزوں کو پیدا فرمایا اس میں کچھ تو اپنے پیٹ پر چلتے ہیں, سانپ اور مچھلی وغیرہ وغیرہ, اور بھی کیڑے مکوڑے بغیر پیر کے بہت تیز چلتے ہیں. سانپ کو دیکھیے کتنا تیز چلتا ہے, ایک پیر بھی نہیں. میں نے ایک روایت پڑھی تھی بہت پہلی سی کتاب پہ, کتاب کا نام بھی یاد نہیں رہ گیا, صرف تھوڑا سا خاکہ ذہن کے اندر ہے, اور مجھے اس روایت کے اعتبار اس پر نہ کوئی اعتبار ہے نہ کوئی اس کو میں اس کے بارے میں کوئی کمنٹ کر سکتا ہوں. اس میں نے پڑھا تھا کہ پہلے سانپ کے بڑے خوبصورت پیر ہوتے تھے اور یہ پیروں سے چلتا تھا. جب آدم علیہ السلام اللہ نے پیدا فرمایا, شیطان نے اس کا سجدہ نہیں کیا اور انکاری ہو جی, اور اسی سے وہ منہ میں چھپ کر کے پھر باہر نکل آیا. تو جب حقیقت منکشف ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سانپ کو اس کی سزا دی, تو اس کو دو سزائیں ملی, ایک تو اس کا پیر ختم کر دیا گیا اور دوسرے اس کی زبان پھاڑ کر کے زہریلی کر دی گئی. لہٰذا آپ جانے کہ سانپ کی زبان ایک نہیں ہوتی, سانپ کی زبان پھٹی ہوتی ہے. دیکھا آپ نے, یہ دو سزائیں دی گئی. بات کی میرے دماغ میں آئی, بہت پرانی زمانہ پہلے 20-25 سال پہلے پڑھی بات کی میں, اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو دو پیروں پر چلتے ہیں, جو دو پیروں پر چلتے ہیں انسان, چڑیا, مور, پرندے, اور کچھ وہ ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں, چوکائے, درندے وغیرہ. اللہ ہی بناتا ہے جو چاہے,
بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے,
یہ اس نے بنایا ہے
خلقت ہے بس,
تاکہ آدمی سوچے کہ ساری خلقت کو ایک ہی رنگ میں کیوں نہیں رکھ دیا,
بکری کو دو پیر کیوں نہیں دیے گئے, مرغی کو چار پیر کیوں نہیں ہوا, آدمی کو چار پیر کیوں نہیں دیا گیا, دو پیر کیوں رکھا گیا, اللہ کی مسئلہ اس کی خود ہے.
بے شک ہم نے اتاری صاف بیان کرنے والی آیتیں اور اللہ جسے چاہے سے دکھائے, اور کہتے ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور حکم مانا, پھر کچھ ان میں کے اس کے بعد پھر جاتے ہیں اور وہ مسلمان نہیں, اور جب بلائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ رسول ان میں فیصلہ فرمائے, تو جب ہی ان کا ایک فریق منہ پھیر جاتا ہے, اور اگر ان کی ڈگری ہوئی تو اس کی طرف آئیں مانتے بھی, کیا ان کے دل میں بیماری ہے یا شک رکھتے ہیں یا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور رسول ان پر ظلم کریں گے. یہاں سے طرف منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے, منافقین, منافقین کا حال یہ ہوتا تھا کہ حضور کے پاس آتے تھے اور اقراری ہوتے تھے کبھی ایماندار. واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ بشر نام کا ایک منافق تھا, اس کا ایک یہودی سے زمین کا جھگڑا چل رہا تھا, یہ منافق اس کی زمین پر غاصبانہ قبضہ کیا گیا تھا, تو یہودی حضور سے فیصلہ کرائے, تو منافق یہ جانتا تھا کہ حضور یہاں جائیں گے تو حضور تو صحیح فیصلہ کریں گے, اس لیے اللہ تبارک عطا فرمودہ علم اور حکمت, ان کا ہر فیصلہ صحیح ہوتا ہے, وہ عدالت کے میدان ہے. تو اس نے کہا کیسا کرو کہ ان کے پاس چند بجا اشرف جو یہودی اسی پاس ہے, بلاد فرم منافق کے نظریہ, منافق کی ذہنیت, یہودی کہتا ہے کہ چلو تمہارے پیغمبر سے فیصلہ کرو, اس نے کہا کہ وہاں جائیں گے باہر جائیں گے ضرور, ایسا کرو تم اشرف یہودی سے, تو یاد کری ہوگی یہ منافق ہی آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے, رسول پر ایمان لائے, ہم مایا تو اللہ فریق ہو, پھر ان میں کا ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے, پیٹ پھیر لیتا ہے. چنانچہ اس طرح کا دوسرا واقعہ ہے جہاں پہ حضور نے اس منافق کا فیصلہ کیا, تو وہ منافق جو ہے اپنے مقدمے کو لے کر صدیق اکبر کے پاس پہنچا, اے عمر فاروق کے پاس پہنچا, عمر فاروق نے کیا کیا تھا, قتل کروا دیا اسی طرح کا منافق. تو کیا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے, یا پھر یہ کہ یہ شک رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں اور آپ کی نبوت میں, اس بنیاد پر رہ جاتے ہیں, یا کہ یہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم وہاں جائیں گے تو جانے کی صورت میں معاملہ الٹ جائے گا, اس لیے حضور وہی فیصلہ فرمائیں گے جو حق ہوگا. تو پھر ان کے اس کالے کرتوت کو قرآن نے اس پوری تین چار آیتوں میں وضاحت کردہ فرما دیا. قرآن کہتا ہے فرمایا کہ وہ ظالم, بلکہ وہ خود ظالم ہیں جو کسی جو اپنے کسی بھی مسئلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں. بحث چلی اللہ کے نور سے, مسلسل ایک تسلسل ہے مفاہیم کا, پھر اس کے بعد اس نور کی توضیحات ہدایت کی روشنی میں کی گئی, کفر کی دو مثالیں دے کر کے بات آگے بڑھائے گی, اللہ کی خلقت اور اس کی قدرت, اس کی کمال اور غلبے کی مثال دیتے ہوئے قرآن بیان کرتا ہے, تاکہ یہ مشرقین, یہ کفار, یہ منافقین, یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کی قدرت, اسلام کی حقانیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اور آپ کی نبوت و رسالت عامہ اور تامہ کو سمجھیں, اس لیے کہ جو رب ساری کائنات کی تخلیق کرنے پر, مختلف قسم کی مخلوقات پیدا کرنے پر قادر ہے, اسی نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے اور وہی پیغمبر آخر الزما بن کر کے تشریف لائے, لہٰذا ان کے اوپر ایمان لایا جائے گا, اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم ان ظالم ہو. یہ تھی آج کی تفسیر جو آیت نمبر 50 پر, اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محمد علیہ وسلم, صلاة و سلام علی سیدی یا رسول اللہ. رب کریم قرآن پاک کی تلاوت و تفسیر میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما, اور جو کچھ بیان فرمایا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ کرم شرف قبول عطا فرما, اور مالک مولا جو بھی سامعین ہیں تفسیر میں حاضری دی ہوئی ہماری بولا, ان سب کی حاضری کو قبول فرما, قرآن پاک کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ اور ضامن بنا دے, قرآن پاک کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما, اور قرآن پاک کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس سے محبت کرنے کا ہمیں جذبہ عطا فرما, اور قرآن کو ہماری زندگی کا وہ حصہ بنا دے جس پر ہم عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ
سيدنا مولانا محمد وعلي واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.